ان کے درمیان میں کیوں پیغمبر اکرم جناب موسیٰ اور ہارون کو ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے درمیان میں جو منزلتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کو قرآن نے ذکر کیا کسی اور نبی کے بارے میں نہیں ہے، سات منزلتیں ہیں جناب ہارون کی جناب موسیٰ کے مقابل پر۔ وہ سات منزلیں کون سی ہیں؟ منزلت نبوت، جناب ہارون بھی نبی جناب موسیٰ بھی نبی، منزل خلافت، وخلفنی فی قومی، و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ حضرت موسیٰ جس میقات پر جا رہے ہیں حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ منزلت وزارت، واجعل لی وزیرا من اہلی، اے پروردگار میرے ہی اہل میں سے، میرے لیے وزیر بنا۔ منزلت وزارت، اس کے بعد منزلت مشارکت، وشرک ہو فی امری، اور اسے میرے امر میں شریک فرما۔ منزلت اخوت، اخی ہارون، میرا بھائی ہارون۔ منزلت مشارکت در امر، منزلت استمداد کہ جس کے ذریعے سے میری مدد فرما، فشتت از بہی ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما۔ اور آخری نسبت جس کو علماء نے بیان کیا، منزلت مظلومیت ہے جناب ہارون کی کہ جس کو قرآن نے ذکر کیا، قادو یقتلوننی، اے میرے بھائی نزدیک تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. اور یہ تمام کے تمام مقامات صرف پیغمبر بیان نہیں کر رہے، بلکہ بعد میں آ کر مولائے کائنات نے اپنی اس نسبت اور پیش آنے والی تمام نسبتوں کو گنوایا ہے، حتیٰ وہ مظلومیت کا مقام جو جناب ہارون پر جس طرح سے آیا ہے، جس وقت مولائے کائنات پر آیا ہے، مولا نے یہ آیات تلاوت کی ہیں اور بتلایا ہے کہ میں اس قوم کا ہارون ہوں. اب یہ جو مقامات ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی اور اگر ایسا ہے کہ جو ان سارے مقامات پر پورا آتا ہو، ایک نسبت ایسی ہے، ایک منزلت ایسی ہے کہ جو جناب مولائے کائنات پر صدق نہیں کرتی، اور خود حدیث منزلت میں پیغمبر اکرم نے اسے خود ہی نکال دیا، فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حتیٰ بعض روایتوں میں یہ جملہ بھی موجود ہے، لو کانا لکنتا، اگر کوئی ہوتا نبی تو یا علی میرے بعد نبی آپ ہوتے. نبوت کی نسبت کو حدیث منزلت نے خود نکال دیا. کل ہم نے یہ بحث کی، آپ کے سامنے تمام ابحاث کو پیش کیا کہ خود یہ اللہ کے ذریعے سے نبوت کو نکالنا باقی تمام منزلتوں کو مولائے کائنات کے لیے ثابت کرتا ہے. لہذا ہم نے کل جواب دیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت صدق نہیں کرتی، خلافت بھی مولائے کائنات کے لیے صدق کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ساری کی ساری منزلتیں مولا کے لیے گنوائی ہیں، اس حدیث سے باہر کیا یہ تمام کی تمام چیزیں مولائے کائنات کے لیے اس بات ہوتی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ساری کی ساری مثلا خلافت مولائے کائنات کے لیے ثابت ہے یا نہیں؟ وزارت پیغمبر اکرم ثابت ہے یا نہیں؟ اخوت پیغمبر اکرم سے ثابت ہے یا نہیں؟ مشارکت در امر نبوت ثابت ہے یا نہیں؟ پیغمبر اکرم کے ساتھ استمداد کی کیفیت ثابت ہے یا نہیں؟ یہ ساری کی ساری کیفیتیں، کیا پیغمبر مولائے کائنات کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ ایک ایک کر کے، لیکن میں چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس حدیث سے متعلق زیادہ سے زیادہ میں معلومات چاہتا ہوں کہ پہنچ جائے آپ تک، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ ان میں سے ہر ایک بحث کو، خلافت خود ایک مفصل بحث ہے، وزارت بحث ہے، مشارکت اور امر نبوت ایک بحث ہے، لیکن چند ایک واقعات سے صرف سپورٹ کرتے ہوئے، بات کو دلیل دیتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آج تیزی سے اس مرحلے کو طے کریں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خود خلافت میں اور وزارت میں فرق کیا ہوتا ہے. خلافت کسے کہتے ہیں، وزارت کیا ہے؟ خلافت کا اصل مادہ خلف سے ہے. خلف کہتے ہیں پیچھے آنے کو یا پیچھے کی جانے. خلیفہ کو کیوں کہتے ہیں خلیفہ؟ اس لیے کہ وہ اپنے آن جو شخص ہے اس کے بعد آتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے. پیچھے آنے کی کیفیت کو خلف کہتے ہیں، اور اسی سے خلیفہ ہے، یعنی کسی کے پیچھے آنا. اسی سے لفظ اختلاف بھی ہے. اختلاف کے دو معنی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک معنی اختلاف کے کیا ہے؟ اختلاف کے ایک معنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا. مثلا قرآن نے فرمایا اختلاف اللیل والنہار، اس کا ترجمہ، اس کا معنی لیل و نہار میں جھگڑا نہیں ہے مراد، کہ لیل و نہار آپس میں جھگڑتے ہیں. اختلاف اللیل والنہار سے مراد کیا ہے؟ لیل اور نہار کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا. اسی اختلاف سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جملہ آ گیا ہے، اس سے ایک خاص مطلب آپ کے ذہنوں میں پہنچا دوں. آپ نے مختلف زیارات میں یہ لفظ پڑھا ہوگا آئمہ کے لیے کہ ہم مختلف الملائکہ. آئمہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں ملائکہ میں. اب یہ مختلف سے مراد یہ نہیں ہے یہاں پر کہ آئمہ خدا نخواستہ ملائکہ میں جھگڑا ڈالنے والے ہیں، یہاں مراد یہ نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ مختلف اس مقام کو کہتے ہیں جس پر فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے. تو جب ہم یہ سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اس سے مراد کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر کہ آپ کی ذات مکان ہے فرشتوں کے آنے جانے کا زمین کے اوپر. عام حالت میں ہو تو یہ مختلف الملائکہ کہلاتی ہے، اگر کسی خاص شب میں کسی خاص وقت میں ہو تو صاحب امر بنتی ہے، تنزل الملائکہ والروح کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ اختلاف، یعنی آنا جانا، خلف یعنی پیچھے، خلیفہ جو پیچھے آنے والا ہو۔ پیچھے آنے سے کیا مراد ہے؟ کسی کی عدم موجودگی میں، عدم موجود، اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ کو سنبھالنے والا خلیفہ کہلاتا ہے۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر کا اصل مادہ وزر ہے، وزر سے مراد سنگین وزن ہے۔ قرآن نے اس کو اور مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ وزیر کو وزیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وزیر سنگین ذمہ داریوں کو اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں، اس کا جو ٹاپ موسٹ انسان ہے، اس کا جو رئیس ہے، اس کا جو مسئول ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، اس ہیڈ کی ساری ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھانے والے کو وزیر کہتے ہیں۔ جو اس کی سنگین ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پہ لے اسے وزیر کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا کائنات کے لیے خلافت اور وزارت خود پیغمبر کی زبان سے جاری ہوئی یا نہیں ہوئی، اور کن مقامات پر پیغمبر نے مولا کائنات کو خلافت کا عنوان دیا، اور کن مقامات پر وزیر، کون کون سی جگہیں ہیں جو ان دو مقامات کو مولا کائنات کے لیے ثابت کرتی ہیں۔ خلافت کی جہاں تک بات ہے، میں نے کہا، عرض کیا، بہت مفصل بحث ہے، میں بہت مختصر کر کے، اگر ہم پوری سیرت نبوی پہ نگاہ ڈالیں، متعدد مقامات ہیں اور متعدد حدیثیں ہیں کہ جس میں مولا کائنات کو پیغمبر نے اپنے خلیفہ کے عنوان سے یاد کیا اور پہچانا۔ یا علی انت خلیفتی بعدی، اے علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو کے، اس طرح کے الفاظ سیرت نبوی میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن آج موقع یہ نہیں ہے کہ میں یہ سارا، لیکن ابتدا اور انتہائی نبوت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ابتدائے نبوت اور انتہائی نبوت، ابتدائے نبوت کیا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ اب واقعات چونکہ آپ کے ذہن میں ہیں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا واقعات کے۔ دعوت ذوالعشیرہ، انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے اقربا، اپنے قریب کے جو قوم، تمہارا قبیلہ ہے، اس کو انذار کرو، اللہ سے ڈراؤ۔ پیغمبر نے قریش کا جو اپنا قبیلہ تھا ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، تین دن مسلسل یہ کام ہوتا رہا۔ تینوں دن کیا ہوتا تھا؟ جب وہ کھانا کھا کر اٹھتے تھے، تھوڑے سے کھانے سے بہت سارے لوگ سیر ہو جاتے تھے، تو ابو لہب اس کو کیا کہتا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ جادو کہہ کر اٹھ جاتے تھے۔ دو دن یہ چلے گئے، تیسرے دن جب ابو لہب نے یہی بات کہنے کی کوشش کی، دیکھیے انسان کے مزاج سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ دو دن ابو لہب کیا کرتا رہا؟ غذا کھانے کے بعد جادو کہہ کر پوری محفل کو خراب کر دیتا تھا، پیغمبر اپنی بات نہیں کر پاتے تھے۔ تیسرے دن جب اس نے یہی کوشش کی تو جناب ابو طالب علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ ڈانٹ کر ابو لہب سے کہا، خبردار چپ ہو جاؤ، میرے بھتیجے کو بات کرنے۔ اس کو غضب کے حالت میں ڈانٹ کر چپ کر بٹھا دیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا چہرہ پیغمبر کی طرف موڑا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور پیغمبر کو دیکھ کر کہا، یا سیدی آپ اپنا بیان جاری کریں۔ پیغمبر نے اپنا پیغام پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد پہلے دن کہا کہ جس نے آج میری حمایت کی وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا۔ پیغمبر کی دعوت پر جب سب طرف سکوت رہا تو کونے سے ایک 10 برس کا بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یا نبی میں آپ کی حمایت کرتا ہوں۔ پیغمبر نے بیٹھا دیا، دوسری دفعہ کہا، پھر جب کوئی نہیں اٹھا بچہ اٹھا، پھر پیغمبر نے بیٹھا دیا۔ جب تیسری دفعہ یہ ہوا تو پیغمبر نے بلا کر کہا، علی آؤ، تم ہی میرے بعد میرے وزیر بھی ہوگے، میرے خلیفہ بھی ہوگے۔ متفق علیہ واقعہ ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے اس واقعے میں۔ نبوت کے پہلے پہلے مرحلے پر پیغمبر نے اپنے وزیر اور اپنے خلیفہ کا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان ایسا اعلان تھا کہ جس میں بعض کفار اور مشرکین جو ابھی تک موجود تھے، جو اسلام نہیں لے کر آئے تھے قریش میں سے، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اب تم اپنے 10 برس کے بچے کی اتباع کرو, اپنے 10 برس کے بیٹے کی اتباع کرو, یہ کہہ کر مذاق کرتے تھے. لیکن یہ مذاق یہ بتلا رہا ہے کہ وہ بھی اس بات میں سنجیدہ تھے کہ پیغمبر نے اپنا خلیفہ اور وزیر کس کو بنایا ہے, متوجہ ہو گئے تھے. یہ ہے ابتدائے نبوت. اب میں بہت سارے مقامات چھوڑ کر آپ کو انتہائی نبوت میں لے کر جاتا ہوں. انتہائی نبوت کیا ہے؟ پیغمبر کی شہادت سے کچھ دن پہلے کا واقعہ کہ جب آپ حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں غدیر کے مقام پر. غدیر کے مقام پر میں نے کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, حدیث غدیر, اور اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس سے زیادہ متواتر حدیث پورے عالم اسلام میں کوئی حدیث نہیں ہے. اس حدیث کا ہمارے ذہن میں غدیر صرف یہ جملہ ہے, جبکہ غدیر کا خطبہ اچھا خاصا طویل خطبہ ہے. کبھی جا کر مطالعہ کریں, ایک مفصل خطبہ ہے جو پیغمبر نے دیا ہے, جہاں اور بہت ساری باتیں کہی ہیں وہیں پر پیغمبر نے من کنت مولا فہذا علی المولا کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے. اول خلافت, اول نبوت سے لے کر انتہائی نبوت تک مختلف مقامات پر. لیکن اول اور انتہا کو ذکر اس لیے کیا ہے کہ شروع میں بھی پیغمبر نے اپنے خلیفہ کا تعین کیا اور آخر میں بھی کیا. صرف خلافت کا تعین نہیں کیا, بتلایا نہیں کہ یہ علی ہے. کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تعین نہیں کیا ہے بلکہ کیا کیا, پیغمبر نے اپنے آخری ایام میں خاص طور پر انتظام کیا ہے. لہذا لشکر اسامہ کو تیار کر کے اس میں اہم اہم شخصیتوں کو شامل کر کے اس میں سے مولا کائنات کو مدینے میں روک لینا, یہ خود ایک انتظام تھا. اور پیغمبر نے اپنی شدید ترین بیماری کے باوجود اس لشکر کو مدینہ کے باہر تک رخصت کیا تاکہ یہ لشکر چلا جائے اور مدینہ وہ تمام کے تمام حالات جن کو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ان سے خالی رہے. یہ انتظام کیا. لیکن کیا ہوا, یہاں سے جاسوسوں نے خبر بھیجی, وہاں سے لشکر ایک خاص مقام پر جا کر ٹھہر گیا اور سارے کا سارا لشکر اس کے اہم افراد واپس آ گئے. پیغمبر نے اس بات پہ ناراحتی کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا, نارضایتی کا اظہار کیا, لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اب یہ واقعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, انشاءاللہ اس کو کل عرض کروں گا کہ کس طرح سے خود جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارے حالات پیش آئے ہیں. کیا ہوا اس کے حالات, انشاءاللہ کچھ حالات ایسے ہیں جو کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ, پیغمبر نے کہا کہ لاؤ کاغذ اور قلم, میں تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں. یہ دوسرا مرحلہ ہے تاکہ کوئی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہ رہے. لیکن قلم اور کاغذ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ نے سنا ہوا. تیسرا مرحلہ, پیغمبر نے اس کے بعد مسلسل اپنی زبان سے بار بار تکرار کر کے یہ بتلایا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. لیکن یہاں پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہاں پر, کل میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کیوں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب میقات پر جا رہے ہیں, مشہور روایت ہے کہ جو مشہور آیت ہے جس کو آپ ذلحج کے پہلے 10 دنوں کی ایک نماز ہے 2 رکعت جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے, جس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص حج پر نہ جا سکے اور 10 دن ذلحج کے پہلے 10 دن مغرب اور عشاء کے درمیان میں اس نماز کو پڑھے تو اسے حجاج کا ثواب ملتا ہے. وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 30 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, اور اس کے بعد ہم نے اس میں 10 کا اضافہ کر دیا. فتم میقات ربہی 40 لیلہ, اور پھر میقات کتنے دن ہو گئی, 40 دن کی. کیوں آیت نے اس کو اس طرح سے بیان کیا, کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا؟ اس لیے کہ اسی کے اندر ایک ایسی حقیقت پنہان ہے جس کو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ جناب موسیٰ سے جو وعدہ ہوا تھا وہ 30 راتوں کا ہوا تھا, اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو 30 دن کا ہی کہہ کر گئے تھے. لیکن جب جا رہے تھے تو اب یہاں پر نہیں کہا حضرت موسیٰ نے کہ اے ہارون تم میرے وزیر ہو, تمہاری وزارت میں اللہ سے پہلے مانگ چکا ہوں, تم ویسے بھی نبی ہو, میرے بعد میرے وزیر بنو. اصل قومی ولا تتبع سبیل المفسدین, میری وزارت کو سنبھالو لوگوں کی اصلاح کرنا اور مفسدین کی اتباع مت کرنا. لیکن جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا, کہا وخلفنی, اے ہارون میرے بعد میرے خلیفہ تم ہو. تو سوال کیا جا سکتا ہے نا جناب موسیٰ سے کہ یا جناب موسیٰ اے نبی اللہ آپ ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے, خلیفہ تو آپ اس وقت بنائے کہ جب آپ کو یہ ہو کہ میں اب ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اور میرے بعد ہارون کو خلیفہ بننا ہے. لیکن شاید نگاہ نبوت بھی دیکھ رہی ہے اس مرحلے کو. 30 دن کا وعدہ کر کے گئے ہیں, وہاں پر جب پہنچے تو اللہ نے کیا کیا, 10 راتوں کو بڑھا دیا. جیسے ہی 10 راتیں وہاں پر بڑھی ہیں, 3 دن کے بعد یہاں پر مشہور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ وہ مقام ہے جس کو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً حس کر کے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہے کہ اگر فرض کرو کہ حضرت موسیٰ نے نہیں آنا تو کوئی خلیفہ ہونا چاہیے یا نہیں. لہذا یہاں پر وزیر نہیں کہا, یہاں پر کیا کہہ کر گئے, وخلفنی میرے بعد میرے خلیفہ بن کے رہو اور میری قوم میں اصلاح کرنا. کیوں کہہ کر گئے, اس لیے کہ جناب موسیٰ دیکھ رہے تھے. اب جناب موسیٰ کے لیے جب 3 دن کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ جناب موسیٰ کبھی واپس نہیں آئیں گے, یا آپ کا انتقال ہو گیا, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہیں سے اٹھا لیا, یا جو بھی کر لیا, یہ مشہور کرنے کے بعد اب اس کا مطلب کیا ہوا, 3 دن کے اندر جناب موسیٰ کی عدم موجودگی ثابت ہو گئی. یہ عدم موجودگی ثابت ہوئی تو اس عدم موجودگی کے بعد جناب کا کوئی خلیفہ ہے یا نہیں. اگر نہیں بنایا جناب موسیٰ نے تو پھر قوم کو اختیار تھا کہ وہ کسی کو چنتی, لیکن اگر بنا کے گئی ہے تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان کے بنائے ہوئے خلیفہ کے علاوہ کسی کے پیچھے چلے. اب یہ جو مرحلہ ہے کہ یا بنایا یا نہ بنایا, یہ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بنایا یا نہیں بنایا. علماء نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن اب میں آج آپ کے سامنے کسی عالم کا ذکر نہیں کروں گا, کیونکہ بعض چیزیں اتنی واضح اور روشن ہیں کہ آپ اس کو اپنی کامن سینس سے بھی اگر حل کرنا چاہیں تو 2 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں کسی عالم کا ذکر نہیں کر رہا, نہ آپ کے سامنے الغدیر کا ذکر کروں گا, نہ ہی امامت کے اس بات پر لکھی ہوئی کتابوں کا ذکر کروں گا. ہمارے شہدا میں سے شہید خرم زکی, جن کو حالیہ کچھ عرصے پہلے بدرجی کے ساتھ شہید کیا گیا, اس شہید کی ایک کلپ آئی تھی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی, اگر نہیں دیکھی تو پیدا کر لیں, مل جائے گی آپ کو. اس شہید نے 2 منٹ کے اندر کامن سینس کے ذریعے سے 2 منٹ کے اندر بہت بڑے عالم دین کو چپ کرا دیا. ایک سوال کیا انہوں نے جا کر خرم زکی نے, کہا مجھے آپ صرف اتنا یہ بتلائیے, آپ کے عقیدے کے مطابق پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین بنایا یا نہیں. اب اس سوال کے جواب میں وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتا نہیں مجھے اس بات کا جواب دو. وہ پھر اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتا نہیں مجھے صرف اس بات کا جواب. انہوں نے کہا بھائی آپ ہاں یا نہ میں بتائیں, آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے, پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنایا یا نہیں بنایا, ہاں یا نہیں. وہ جب ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے شیخ پھر روک لگا, نہیں مجھے اسی سوال کا جواب دو. آخر جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھے فرار نہیں کرنے دے گا تو اب عقیدہ کیا ہے, کیا ہے عقیدہ؟ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا. اس نے کہا بھائی اگر نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے بنائے ہیں وہ سب کے سب سنت سے باہر ہیں, تو آپ تو خود ہی پہلے مرحلے پہ سنت کی مخالفت کر رہے ہو, تو اپنے آپ کو اہل سنت کیسے کہتے ہو, لوگوں کو سنت کی طرف کیسے دعوت دیتے ہو, تمہارا پہلا مرحلہ ہی سنت کے خلاف ہے. تو اگر پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ نہیں بنانا تو تمہیں حق کس نے دیا ہے بنانے کا؟ لہذا اب یہ جو مرحلے ہیں کیوں, اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو وہاں سے آتا ہے کہ کیا اس کا مطلب ساری قوم بھٹک گئی تھی, صرف کچھ لوگوں کو حق معلوم تھا, یہ سوال آتا ہے. اس کو انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ کیسے پیغمبر کے بعد ساری کی ساری قوم بعض اوقات کیسے جاتی ہے, ہر قوم کا سامری ہوتا ہے, سامری کرتا کیا ہے, سامری کی کاروائی کو پہچان جائے سامری خود بخود سامنے آ جاتا ہے. پر بنایا یا نہیں بنایا بہت آسان سا مرحلہ ہے, اس میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ادلہ ہے ہم نے بیان کر دیے. دوسرا مرحلہ ہے وزارت. وزارت کیا ہوتی ہے؟ وزارت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے کاندھوں پہ اپنی اہم ذمہ داریوں کو ڈال دیا جائے. اب میں یہ چیلنج کر رہا ہوں پورے تمام کے تمام سیرت نگاروں سے کہ سوائے مولا کائنات کے کوئی شخصیت ایسی دکھا دو کہ جس کے کاندھوں پر پیغمبر نے اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہوں جتنی مولا کائنات کے کندھوں پہ ڈالی. لہذا ہجرت آئی تو شب ہجرت کیا کہا؟ کہا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ, میرے بستر پر سو جاؤ, میری امانات ادا کر کے آنا. سنگین ذمہ داری ہے, سنگین ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اپنی جگہ کیوں؟ پیغمبر مطمئن ہے کہ یہ میرا وزیر ہے, اتنا میرا وزیر ہے, اتنا میرا وزیر ہے, اتنی سنگین ذمہ داریوں کو اٹھا سکتا ہے کہ اگر چادر اوڑھ کر سو جائے تو لوگ بتا نہیں سکیں گے نبی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. امانات مولا کائنات کے سپرد کی گئیں مختلف مقامات پر, مختلف, یہ پھر اب تو تفصیل بحث ہے, یقیناً تفصیلی بحث میں نہیں جاؤں گا میں, ورنہ وزارت کی بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس کہ کہاں کہاں مولا کو وزارتیں دی گئیں. لیکن ایک اہم ذمہ داریوں میں سے جو ذمہ داری دی گئی وزارت کی, وہ پیغمبر کی امانات کی ادائیگی. اور یہ پیغمبر کی امانات کی ادائیگی نہ صرف پیغمبر کی زندگی میں بھی بلکہ پیغمبر کی شہادت کے بعد بھی آپ کے قرضے اور آپ کی امانات کی ادائیگی مولا کائنات نے انجام دی. یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے امانات کی ادائیگی. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ امانتیں جو تھیں دے کر آ گئے, یہ امانتیں نہیں ہیں, یہ امانتیں اس امین کی امانتیں ہیں جس کو دور جاہلیت میں لوگوں نے امین مانگا ہے, امین تسلیم کیا ہے دور جاہلیت میں. اگر اس کی کسی ایک امانت میں ذرا سی گڑبڑ ہو جائے, ذرا سی خیانت ہو جائے, ذرا سا فرق آ جائے تو وہ جو سٹیٹس تھا صادق اور امین کا وہ متزلزل ہو سکتا ہے. اب اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے امین ایسا چاہیے جیسا کہ نبی خود ہو. اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں لیکن چونکہ وقت کم ہے میں تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھوں گا. وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اے پروردگار میرے اس وزیر کو میرا شریک بنا میرے امر میں. امر سے مراد کیا ہے؟ اس کو علماء نے بحث کی ہے. امر سے مراد یہاں پر امر نبوت ہے, اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن امر نبوت میں شراکت کس نوع کی ہو سکتی ہے یہ مسئلہ ہے. کیا دو باتیں ہیں کہ جو خارج اس بحث ہیں؟ ایک بات یہ شراکت ہونا کس منزل پر نبوت کی, جس منزل پر نبی اخذ وحی کرتا ہے, جہاں پر پیغمبر کو وحی حاصل ہوتی ہے. کیا یہ جو مرحلہ ہے وحی کے لینے کا نبوت کا, اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. دوسرا مرحلہ کون سا ہے کہ جو خارج از بحث ہے؟ کہا فرمایا وہ مرحلہ ہے جو مبلغین عمومی کا ہوتا ہے, یعنی پیغمبر نے دین کی تبلیغ کے لیے کسی کو بھیج دیا. اب یہ جو دین کی تبلیغ کے لیے کسی کو بھیجا ہے یہ بالآخر ایک طرح کی مشارکت در امر ہے, لیکن یہ امر عمومی ہے. کہا یہ بھی خارج از بحث ہے, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب ہارون کے لیے بخاص طور پر دعا کریں کہ وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, کہ اس کو میرا شریک قرار دے میرے بھائی کو. کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت پڑے. تو کہا ان کے بین بین کون سا مرحلہ ہے؟ کہا ان کے بین بین وہ مرحلہ ہے کہ بعض ذمہ داریاں نبوت کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو سوائے نبی کے کوئی اور انجام نہیں دے سکتا, لیکن کبھی کبھار نبی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے مجھے شریک عطا کر. حضرت موسیٰ نے مانگا تو اللہ نے ہارون دے دیا, پیغمبر نے مانگا تو علی مرتضیٰ دے دیے. کس مقام پر؟ ایک کئی مقامات ہیں لیکن ایک عرض کروں گا. سورہ براءت کی کچھ آیات نازل ہوئیں, ان کے ابلاغ کا مرحلہ آیا. اب جیسے یہ پتہ لگا کہ ابلاغ کا مرحلہ آیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ یہ کام ہمیں دے دیا جائے. پیغمبر نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کو دے دیا کہ جائیں آپ یہ کام انجام دیں. جناب ابو بکر راستے میں ہی تھے, ابھی چلے ہی تھے کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے, اور نازل ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے, لا تؤدیہ عنک الا منک او رجل منک. اے اللہ کے نبی, اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی ये काम जो आप करने जा रहे हैं, जो किया है सूरह बराअत की आयतें, ये ऐसा काम है, ये अंजाम नहीं पाएगा, मगर या आप खुद अंजाम दें या उस रजुल को भेजे जो आपसे हो, उस रजुल को भेजे जो आपसे हो, रजुल मिन का, उसे भेजे जो आप में से हो। रजुल भी कहा, मिन का भी कहा, रजुल भी होना चाहिए, मिन का भी होना चाहिए। रजुल खैबर ने तायुन कर दिया था कौन है, दोबारा तायुन करने के लिए पैगंबर ने बुलाया, वापस लेने के बाद मौलाए कायनात को बुलाकर कहा, या अली तुम जाओ ये काम, या मैं अंजाम देता हूं या मुझ जैसा कोई दे सकता है। लिहाजा मौलाए कायनात को भेजा, मौलाए कायनात ने जाकर इस वजीफे को अंजाम दिया। मुशारिकत दर आम्र, पूरी तारीख में आप चले जाइए, सीरत में आपको कहीं पर ये सारे उमूर नजर नहीं आएंगे। उखुवत की जो बात है, मैं उस पर कल बात कर चुका हूं, दो मरतबा मीसाक हुआ, दोनों मरतबा पैगंबर ने अपना भाई मौलाए कायनात को बनाया, लेकिन फिर भी यह उखुवत बाज लोगों को खटकती है। अखुवत की कोई और दलील, किताब भी आपकी, सनद भी आपकी, रावी भी आपका। जनाबे आयशा से रिवायत है कि पैगंबर ने मुझसे कहा, ए आयशा, खैरो इख्वती अलीशुन व जिक्रो अलीशिन इबादा, ए आयशा, मेरा बेहतरीन भाई अली है और अली का जिक्र इबादत है। किताब भी आपकी, सनद भी आपकी, रिवायत भी आपकी। मौलाए कायनात के पैगंबर के भाई होने पर हमारे पास दलीलें और भी मौजूद। वजदुद बिही अजरी, और परवरदिगार उसके जरिए से मेरी कमर को मजबूत फरमा। अब मेरा नहीं ख्याल कि यह मरहला ऐसा है कि जिसमें मैं आपसे कोई बयान दूं कि पैगंबर की कमर को तारीख इस्लाम में किसने मजबूत किया है। कोई जंग ऐसी नहीं है कि जिसमें मौलाए कायनात ने अपने वजूद से पैगंबर की कमर को मजबूत न किया हो। कोई मकाम ऐसा नहीं है कि जहां पर पैगंबर को मदद चाहे, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो मदीना हो, जहां पैगंबर को अपने लिए मदद की जरूरत हुई, पैगंबर की मदद का नाम अली मुर्तजा है। आखिरी मरहला मेरे मौला की मजलूमियत का, कि जो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मजलूमियत मौलाए कायनात, असल मजलूमियत क्या है, असल मजलूमियत मेरे मौला का जो मनसब है कि जिस पर आपसे ज्यादा कोई और लायक नहीं था, उस हक का आपसे गस्ब किया जाना। और वो हालात आए हैं मौलाए कायनात के ऊपर कि मेरे मौला ने इन्हीं आयतों को दोहराया है जिनको जनाबे हारून ने दोहराया, और इन तमाम आयतों को दोहरा कर मेरा मौला क्या समझाना चाह रहा है। मेरा मौला समझाना ये चाह रहा है, जैसी मुसीबत जनाबे हारून पर पड़ी थी वैसी ही मुसीबत मुझ पर पड़ी। तारीख ने, कुरान ने जनाबे मूसा का जो रवैया लिखा है वो बड़ा अजीब गरीब। जनाबे मूसा जब वापस आए और देखा कि कौम गोशाले की परस्तिश कर रही है, सामरी तो गोशाले में लगाकर साइड पर हो गया था, ये सामरी का तरीकाकार है, कल अर्ज करूंगा इंशाल्लाह मुफस्सल। जब देखा कि गौशाले की परिस्थिति कर रहे हैं, आपने तौरात की अलवाह को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। आपने कहा यह इस काबिल नहीं है कि इनको तौरात मिले। उसके बाद कुरान की जो आयतों का जाहिर है कि आपने हजरत हारून को दाढ़ी से पकड़ा, और हालत गजब में आपने पूछा कि भाई तुमने इनको रोका क्यों नहीं। अब ये मजलूमियत है हारून, नबी भी हैं। लोग हमसे कहते हैं ना कि कैसे हो जाता है, नबी के होते हुए जनाब हारून की नबूवत में किसी को शक नहीं था। नबी भी हैं, खलीफा भी हैं, वजीर भी हैं, भाई भी हैं, शरीक भी हैं। उसके बावजूद क्या हुआ, आपने फरमाया, ऐ मेरे भाई, इन्नी खशीतो, मुझे ये खौफ था, अंतकूला کہ تم یہ کہو گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ایجاد کر دیا. جو دلیل حضرت ہارون کی خاموشی کی ہے وہی دلیل مولا کائنات کی خاموشی کی. ہمارے بعض اساتید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، میری نظر سے واقعہ کتاب میں نہیں گزرا لیکن مستند اساتید نے اس کو بیان کیا ہے. کہا جس وقت مولا کائنات کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اور گلے میں ریسمان ڈال کر گھر سے نکال کر مسجد کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا تو ہجوم بہت تھا، بڑا ہجوم تھا جو میرے مولا کا تماشا کرنے آیا تھا. صرف میرے مولا سجاد کی مصیبت نہیں ہے، میرا مولا تو اغیار کے مجمع میں گیا ہے، مولا کائنات تو مسلمانوں کے مجمع میں اسیر بنا کر لے جائے گا. ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں ریسمان، میرا مولا سر جھکائے جا رہا ہے. مجمع میں کھڑا ہوا یہودی مولا کائنات کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. ساتھ کھڑے شخص نے پوچھا اے یہودی یہ کون سا مرحلہ ہے کلمہ پڑھنے کا، ایمان لانے کا؟ کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں نے اس شخص کو اس وقت دیکھا تھا، میں خیبر کے اندر موجود تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب اس نے اپنی دو انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا، میں جانتا ہوں اس کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے، اگر یہ تلوار پر ہاتھ ڈال دے تو یہ اطراف میں کھڑا ہوا مجمع ٹڈیوں کی طرح سے بکھر جائے گا، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ کتنی خاموشی سے ہاتھوں میں رسی بندھائے، گلے میں رسی ڈالے جا رہا ہے. پس کوئی خدا ہے جس کی خاطر یہ تلوار چلاتا ہے، جس کی خاطر یہ سر کو جھکا دیتا ہے؟ علی کی مظلومیت مدینہ میں آ کر دیکھی، کوفہ میں تو میرے مولا کو صرف شہید کیا جا رہا ہے، میرا مولا مظلوم مدینے کے اندر ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کا دروازہ جس پر پیغمبر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بلا ناغا کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اسی گھر کو آگ لگتی رہی، مسلمان کھڑے تماشائی بنتے رہے. علی کی مظلومیت کو دیکھنا ہے مدینہ میں آ کر دیکھو، علی کی گھر میں ہی جلتے ہوئے دروازے کو جناب زہرا پر گرا دیا جاتا ہے، اور صرف دروازہ نہیں گرایا جاتا، تلوار کے نیام سے ایسی ضربت ماری جاتی ہے، علی کے سامنے علی کا بیٹا ساقط ہو کر شہید ہو جاتا ہے، لیکن علی دین کی حفاظت کی خاطر خاموش بیٹھے. علی کی مظلومیت کو دیکھنا ہے مدینے میں آ کر دیکھو. ایک روز میرا مولا جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو جناب زہرا اپنے تمام تر دکھوں کے باوجود جب میرا مولا داخل ہوتا ہے تو مسکرا کر سلام کیا کرتی ہے، لیکن ایک دن جناب زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، سلام کر کے پوچھا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینہ کے اب آپ کو سلام نہیں کیا کرتے. ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا زہرا اے کاش بات صرف یہی تک رہتی کہ علی کو سلام نہیں کرتے. ارے میں علی سلام کرتا ہوں، مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میرا مولا مظلوم تو مدینہ میں ہوا، لیکن علی دشمنی دلوں میں پلتی رہی، اور آخر 19 کی صبح وہ دشمنی اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ سجدے میں میرے مولا کا سر ہے، ابن ملجم کی زہر بھری تلوار ہے، میرے مولا کی پیشانی کو شکافتہ کیا ہے، جیسے ہی ضربت لگی ہے میرے مولا کے زبان سے جملہ جاری ہوا فست و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی کامیاب ہو گیا. جیسے ہی یہ مرحلہ ہوا ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے, آگے بڑھ کر بابا کو ایک مرتبہ سنبھالا. مولا کائنات کی پیشانی زخمی ہے, کسی رومال سے مولا کائنات کی پیشانی کو باندھا گیا. امام حسن نے مولا کائنات کا سر اپنی آغوش میں لیا, امام کی آنکھیں بند ہیں, امام حسن کے آنسو جاری ہوئے. جیسے ہی آنسو مولا کائنات کی صورت مبارک پہ گرے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر دیکھا حسن رو رہے ہیں, حسین رو رہے ہیں, جناب محمد حنفیہ رو رہے ہیں, بچے علی کے رو رہے ہیں. علی نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا میرے بچوں میں ابھی زندہ ہوں, حوصلے سے کام لو, میرے بچوں میں ابھی ہوں, حوصلے سے کام لو, کچھ نہیں ہوا ہے, مجھے میرے گھر کی طرف لے چلو. کلیم کو آمادہ کیا گیا, آمادہ کرنے کے بعد مولا کائنات کو مولا کے بچوں نے اٹھایا. آگے آگے کلیم جا رہی ہے, پیچھے پیچھے مولا کے صحابی روتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچے ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں حسن میرے صحابیوں سے کہو واپس چلے جائیں, حسن میرے صحابیوں سے کہو واپس چلے جاؤ. حسن نے کہا مولا فرما رہے ہیں واپس چلے جاؤ. کہا مولا ہمیں واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا دروازے پر میری بیٹیاں موجود ہیں, ارے مجھے اس عالم میں دیکھیں گی, میری بیٹیاں روئیں گی, گریا کریں گی, ارے میں علی برداشت نہیں کرتا, میری بیٹیوں کی آوازیں نہ محرموں کے کانوں میں جائیں. میں کہوں گا یا علی ابھی تو آپ کی حکومت کا دور ہے, ابھی تو تمہارے سارے بیٹے موجود ہیں, ارے ابھی تو سب تمہارے اختیار میں ہے, ابھی تو واپس چلے جائیں گے, لیکن کل یہیں پہ دارو مدار ہوگا, تمہاری بیٹیاں سر پہ رہنا. ارے اغیار کے مجنوں میں خطبہ سنا رہی ہوں. اصحاب چلے گئے, بیٹے لے کر مولا کائنات کو گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ارے مولا کائنات کا زخمی سر دیکھ کر بیٹیاں تڑپ تڑپ کر رونے لگی. جناب زینب آگے بڑھی, ایک مرتبہ مولا کے زخمی سر کو اپنی آغوش میں لیا. ارے تڑپ تڑپ کر رو رہی زینب, اب جو زینب کی آواز سنی ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کہا زینب, ارے زینب تو گریا نہ کر, ارے تو روتی ہے, علی کے کلیجے میں تکلیف ہوتی ہے. یا علی ابھی تک بیٹوں کو سہارا دے رہے تھے, ارے زینب کو کیوں روتا نہیں دیکھ سکتے؟ تو شاید آواز آئے کہ مجھ سے میری بیٹی کا رونا برداشت نہیں ہوتا. یا علی آج آپ نے اپنی بیٹی کو دلاسا دے دیا, لیکن کل جب یہی بیٹی کچھ قدم کے فاصلے سے ارے خنجر کی ضربوں کو دیکھ رہی ہوگی, حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی, ارے یہی زینب کربلا کی ریت پر لیٹ کر رو رہی ہوگی, ارے میری ماں گائے کو نہ مارو, میری ماں نے محبت سے پالا ہے, تمہاری بیٹی کے آنسوؤں کو روکنے والا کوئی نہیں.